الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. صلوات فردي. گزارش ہے کہ اگر جو متفرق حضرات تشریف فرما ہیں، اگر نزدیک تشریف لے آئیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس کی غرض چند مرحومین کی فاتحہ خوانی ہے، لہذا یہ اسماء مجھے دیے گئے ہیں. آپ سے خواہش ہے کہ سید بند حسن زیدی مرحوم اور سید کنیز فاطمہ مرحومہ اور سید افسر حسین زیدی مرحوم کی روح کے لیے آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے. معزز حاضرین، اس مختصر سے وقت میں اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے یہ ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، کہہ دے ان لوگوں سے کہ یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں واپس لے لے گا اس چیز کو جو تمہیں اللہ نے عنایت فرمائی تھی. وہ موت کا فرشتہ جو تم پر معین کیا گیا ہے اور اسے تم پر موکل قرار دیا گیا ہے. یہ ہیں ظاہری اس آیت کا یہ ہے ترجمہ کہ ایک ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، جس کی نسبت موت سے ہے، یعنی اس کا کام صرف لوگوں سے وہ چیز واپس لینی ہے جو اللہ تعالی نے انسانوں کو عنایت فرمائی ہے. اس کا فریضہ یہی ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ اسی کام کے لیے خداوند عالم کی ذات نے اسے خلق فرمایا ہے. جیسا کہ اکثر حضرات آپ جانتے بھی ہیں کہ خداوند عالم کی ذات نے اس نظام کے چلانے کے لیے بہت کافی فرشتے معین کر رکھے ہیں کہ جو یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے خلق ہوئے ہیں وہ سجدے میں ہیں، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، بعض رکوع میں ہیں کہ جو رکوع میں ہی رہیں گے، بعض قیام میں ہیں، جن کا کام ہی اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنا ہے، وہ خلق ہی اسی کام کے لیے کیے گئے ہیں. بعض فرشتے ہیں جو بارش پہ معین ہیں، بعض فرشتے ہیں جو ہوا پہ معین ہیں، بعض فرشتے ہیں جو زمین پہ معین ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو رحم مادر میں اللہ کے حکم سے نقشہ کشی کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات ہے جو ہماری تصویر کشی کرتی ہے رحم مادر میں. اب فرشتہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ فرشتے کی حقیقت کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ ہمارے دائرہ علم میں آ سکتی ہے. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ یہاں عرض کی ہے، جب ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا، انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ انسان کیا چیز ہے، تو چل جائے کہ وہ فرشتوں کو پہچانے یا روح کو پہچانے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بھی اس دور میں جو پہلے ابتدائی دور تھا، بعض اعراب نے آ کے پوچھا تھا کہ یسالونا کان الروح قل الروح من امر ربی، کہ اے میرے پیغمبر تجھ سے آ کے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. تو سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، جواب اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، صرف ایسا جواب دیا ہے کہ جو حقیقتاً دیکھا جائے جواب نہیں ہے، کیونکہ جواب اس کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. لہذا اللہ نے یہی فرمایا، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے ایک اللہ کا حکم ہے، ایک امر ہے، ایک مخلوق ہے جو اللہ نے خلق کی ہے. قل الروح من امر ربی، کہ اللہ کیا ایک گویا ایک حکم سمجھ لیجئے، یا ایک مخلوق ہے جو اللہ نے خلق کی ہے. تو یہ روح کے متعلق ہی یہ جواب نہیں ہے، ساری دنیا جو بھی خلق ہوئی ہے وہ اللہ کے ہی حکم سے خلق ہوئی ہے، وہ ساری اللہ کی ہی مخلوق ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ روح ہی اللہ کی مخلوق ہے تو معنی یہ ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے حقیقت روح کو، لہذا اتنا سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو. تو فرشتوں کے مثلا ہم حقائق معلوم کرنا چاہیں کہ فرشتہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اگر اس کی بحث فلسفی میں پڑھیں آپ تو بہت کچھ فلاسفہ نے اس پہ بحث کیا ہے. بعد نے یہی کہا ہے کہ صرف استعدادات جو ہیں، جو قوات ہیں، اس قوت کا نام کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، قوت ہے. مثلا ایک قوت ہے جاذبہ ہے، ایک قوت دافعہ ہے. قوت جاذبہ موجود ہے اس عالم میں، مثلا آپ زمین سے فضا کی طرف جائیں تو ایک حد تک فضا میں قوت جاذبہ ہے زمین میں، کہ وہ فضا سے چیزیں اپنی طرف کھینچے گی. لہذا کوئی ہوائی جہاز یا کوئی چیز اوپر جو گرتی ہے تو نیچے زمین کی طرف آتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ اس واسطے کہ زمین میں قوت جاذبہ موجود ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس میں نہیں ہے. اب قوت جاذبہ کب کشف ہوئی کب کشف نہیں ہوئی، مجھے ذرا یہ بحث نہیں کرنی ہے. بہرحال ایک نظریہ فرشتے کے متعلق یہی ہے کہ ان قوات کا نام، قوات جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ملک ہے، اسی کو فرشتہ کہا جاتا ہے. لیکن آپ جب مطالعہ فرمائیں گے قرآن مجید کا اور مطالعہ فرمائیں گے احادیث ائمہ علیہ السلام کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں عقل ہے، جو سوچتا ہے، جو شعور رکھتا ہے. اور اگر ہم مراد قوت لے لیں تو اس قوت میں نہ کوئی شعور ہے نہ اس میں کوئی عقل ہے، جذب کرتی رہے گی، اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں جذب کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. یا اور قوت دافعہ جو ہے کہ جو انسان میں موجود ہیں، قوت دافعہ وغیرہ. یا مثلا زمین میں استعداد ہے، ہر وہ چیز جو آپ مناسب رکھیں گے زمین میں اور اس کی آپ مناسب نگاہ داری کریں گے پانی کے لحاظ سے، ہوا کے لحاظ سے، تو وہ چیز اوپر ابھارے گی. یہ قوت بھی اللہ تعالی نے جو رکھی ہے. بہرحال استعداد کا نام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ فرشتہ ایک ذات ہے، ایک مخلوق ہے. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس میں قوت حیوانیہ نہیں ہے، صرف عقل ہی عقل ہے. اور وہ جس کام پہ معین کیا جاتا ہے وہ اسے مجبوراً انجام دیتا ہے، اس کو اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ تو چاہے تو انجام دے اور اگر چاہے تو انجام نہ دے بارش کا فرشتہ اسی پر معین ہے، زمین کا فرشتہ اسی پر معین ہے، ہوا میں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر ہر ذرے کے لیے، پہاڑوں کے لیے، آسمان کے لیے، عرش کے لیے فرشتے معین ہیں. اگر آپ دعائے صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں ایک دعا فرماتے ہیں، اللہم وحملت عرشک، کہ اے خدایا میں تجھے قسم دیتا ہوں حاملین عرش کا، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے تیرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. عرش خود کیا چیز ہے؟ خود اس کی حقیقت میں آپ جائیں گے تو پھر بھی ہمیں حقائق کا معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک عرش کے معنی بنا کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ ایسی چیز کے جس کو بنا کرتی ہے، بناتی ہے، یعنی یہ پورا نظام شمسی ایک مکان کے بے منزلے ہے، اس کی نگہداری کے لیے جو فرشتے معین ہیں امام ان کی قسم دے کے دعا مانگتے ہیں. اب دیکھیے پورے عالم کے نگہداری اور نظام چلانے کے لیے فرشتے ہیں. اب اگر پڑھے لکھے حضرات میرے اس جملے پر توجہ کریں گے، ہم بڑے کوتاہ فکر ہیں کہ وہ چیز جو ایک غلام کی ڈیوٹی ہے وہ ہم مولا کو دینا چاہتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے زمین میں استعداد، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے عرش پہ حفاظت عرش، یا مثلا استعداد دینا زمین سے انگوری نکلے، میوہ جات نکلے، یہ رزق کے اسباب، یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. امام ہمارے وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں پر بھی حاکم ہوا کرتے ہیں. اب امام کو یہ کہا جائے کہ امام رزق دیتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہی داخل نہیں ہے تاکہ ان کو کہا جائے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا کہ امام کو کہہ دیا جی وہ رزق تقسیم کرتے ہیں. نہیں، وہ رزق تقسیم نہیں کرتے، رزق کے اسباب پر اللہ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس کے بھی امام ہیں، وہ اس کے بھی حاکم ہیں. یہ تو ان کے نوکروں کا کام ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پست کام ہے جو امام کے فرائض میں داخل نہیں ہے. لہذا موت و حیات امام علیہ السلام نہیں، ملک الموت ہے کہ جو آ کے انسان سے وہ چیز لے لیتا ہے جو پہلے دی گئی ہے. یہ تو وفاکم، میں وقت کے لحاظ سے بھی زیدی صاحب ناراض بھی نہ ہوں، کوئی مجلس میں گھنٹے ضروری نہیں ہوتے، مطلب ضروری ہوتا ہے کہ مطلب انسان ایک فکر دے دے کہ جب اگر سوچنا لگ جائے آدمی تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے. دیکھیے وفا یفی ہمارے ہاں عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا مادہ وفا ہے. وفا کہتے ہیں ہر اس چیز کو ویسے دینا جیسے کہ وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اسے وفا کہا جاتا ہے. مثلا وفا دین، آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ نے قرض اتنا دے دیا جتنا لیا تھا تو کہیں گے آپ نے وفا تدینا، کہ تو نے دین کو ادا کر دیا ہے، وفا کر دیا ہے. وفا عہد، ہم نے وعدہ کیا کہ 4 بجے ہم آپ کے پاس آئیں گے، اگر میں 4 بجے آ گیا تو کہتے ہیں وفا دین، کہ یعنی جتنا جو وعدہ ہے، جتنا جو معیار ہے، اسی معیار کو پورا کر دے تو اس کا نام ہوتا ہے وفا. تو اللہ یہی فرماتا ہے جو چیز میں نے تم کو دی تھی جب میں اسی کو واپس لے لوں گا تو اس کا نام ہے وفا. اسی کو توفی کہتے ہیں، اسی کو یتوفا کہتے ہیں، اسی کو متوفا کہتے ہیں. یہ جی متوفا ہو گیا ہے یعنی وفات پا گیا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے دی تھی وہ اللہ نے واپس بعین ہی وہی لے لی ہے، تو نام رکھ دیتے ہیں جی وفات پا گیا ہے. اللہ نے کیا دیا تھا یہ سوچنے کی چیز ہے. 4 مہینے 10 دن جب رحم مادر میں انسان کا تکون ہو جائے، نطفہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، فکسون العظام، پھر ہم اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، اور اس کے بعد سمان شاہ نہ ہو خلقن آخر پھر ہم اس کے بعد اسی ہڈیوں وڈیوں میں ایک خلق پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم اس میں ایک روح دیتے ہیں کہ جس روح آنے کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن کا بچہ اب انسان بن جاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، یعنی بہرحال علمی ماحول میں بھی ہیں اور ہم بھی تھوڑے سے کام بھی ہمارا یہی ہے، ہماری شریعت اسلامی میں 4 مہینے 10 دن میں روح انسان کی آ جاتی ہے. اللہ انسان میں یعنی اس بچے میں روح دے دیتا ہے. امام علیہ السلام نے ایک جگہ تشبیہ بھی فرمائی، جب روح آئی تھی ہم میں تو ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو کہ بڑا درد ہوا ہو، بڑی تکلیف ہوئی ہو، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بلکہ ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ روح آ گئی ہے. وہ بھی تب سمجھتی ہے جب بچہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے کہ روح آ گئی ہے. جیسے روح آنے میں تکلیف نہیں ہوئی تھی، مومن کی روح جانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. صرف یہ بات ہے کہ مومن بن جائے انسان، اللہ کے حکم کو مان لے. یہ جو ہم نے بتلایا ہے کہ ایسی جان قبض ہوگی، ایسی ناز روح ہوگی، ہاں کہ انسان کے پتہ نہیں ہاں چھکے چھوٹ جائیں گے، بھیجا ختم ہو جائے گا. یہ مومن کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو خالق کے روح کو دنیا میں فراموش کر گیا، ہاں بجائے خالق کے پتھروں کو خالق بنا لیا، کسی بادشاہ کو خالق بنا لیا، کسی وزیر کو خالق بنا لیا، مال کو، متعدد خداؤں کی پرستش کرنے والے کی روح جو ہے یہ ہے جو کہ قبض ہوگی تو سختی سے ہوگی، ورنہ مومن کی روح ویسے قبض ہوگی جیسے آئی تھی، جیسے آنے میں پتہ نہیں چلا ویسے جانے میں بھی پتہ نہیں چلے گا. اور اگر آپ اس کی اور مثال دیکھیں تو پھر معصوم نے تشبیہ دیا، جب تم ہر روز سوتے ہو، رات کو سوتے ہو یا نہ، ہاں روح کا تعلق رہتا ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو انسان سوتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں واپس نہیں لوٹتا، اور جسے ہم چاہتے ہیں دوبارہ پھر وہ زندہ. ایک تعلق روح کا جسم سے تھوڑا سا ختم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نیند. کیا نیند آنے میں کبھی درد ہوا ہے، کبھی تکلیف ہوئی ہے، کبھی رنج و الم ہوا ہے؟ اسی امام نے فرمایا جب نیند لمبی ہو جائے، قیامت تک چلی جائے، تو اسی کا نام موت ہے، کوئی اور چیز موت نہیں ہے. موت ہاں ہے اس روح کا جو اللہ نے 4 مہینے 10 دن کے بعد رحم مادر میں انسان کو عنایت فرمائی تھی. یہی روح جب اللہ واپس لے لیتا ہے، ایک مکان میں لایا تھا کیسے کوئی پتہ نہیں، تعلق روح کا جسم کے ساتھ کیسے ہے آج تک کا فلسفہ بھی نہیں سمجھ سکا، ہاں آج تک کے نفسیات کے ماہر بھی نہیں. ہے تعلق ضرور، اب تعلق کیسا ہے، چیزیں بھی دو ہیں، اس واسطے کہ اگر دو نہ ہوتی تو کبھی اس کے جدا ہونے سے یہ ختم نہ، یہ جو ہے ختم ہو جاتا. حالانکہ انسان کا جسم بڑا ہوتا ہے، وہ چلی جاتی ہے. تو 4 مہینے 10 دن کے بعد انسان میں ایک چیز آ جاتی ہے جس کا نام ہے روح، اور اس کا احترام اسلام میں وہی احترام ہے جو ایک جوان کا ہے یا 70 سال کے آدمی کا ہے، اس کے احکام وہی ہیں. اگر ایک 70 سال کے آدمی کو، 60 سال کے آدمی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کا گناہ ہے؟ دنیا میں قصاص ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا. آخرت میں جہنم ابدی ہے. تو اسی طرح 4 مہینے 10 دن کا کوئی بچہ اگر قتل کر دے، روایت میں بلکہ ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے، خواہ وہ بچہ جائز طور سے آیا ہے یا ناجائز طور سے آیا ہے، جب آ گیا ہے تو ناجائز بچے کو بھی گرانا اگر ماں گرائے گی ماں قاتل ہوگی، اگر ڈاکٹر گرائے گا ڈاکٹر قاتل ہوگا، اگر قبیلہ گرائے گا قبیلہ قاتل، ایک گرائے گا تو ایک سے قصاص لیا جائے گا، تین گرائیں گے تو تین سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ قاتل مسلم کا یہی حکم ہے، ایک قاتل ہو تو ایک قصاص، اگر دس ہیں پچاس ہیں ہزار ہیں، اگر روئے دنیا بھی اگر کسی مسلمان کے قاتل میں شریک ہو جائے تو تمام سے قصاص لیا جائے گا، البتہ جتنا حصہ ہے وہ قصاص میں شمار ہوگا، جتنا حصہ نہیں ہے اس کی دیات اسے واپس کی جائے گی۔ بہرحال ایک چیز آ جاتی ہے ماں کے بطن میں چار مہینے گزرنے کے بعد، اللہ جب اسے واپس لے لیتا ہے اسی کا نام موت ہے، موت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، یہ ہے وفا کے معنی، جتنی اللہ نے دی تھی وہی بیعین ہی لے لیتا ہے، روح میں زیادتی نہیں ہوتی، روح میں کمی نہیں ہوتی، یہ ہماری عقل جو ایک روح کی قسم ہے ایک جزو ہے، پڑھنے سے یہ عقل میں نہیں تجربے میں زیادتی ہے، روح نہ کبھی جوان ہوئی ہے نہ کبھی بوڑھی ہوئی ہے، روح جوانی کے عالم میں بھی وہی روح ہے، بڑھاپے کے عالم میں بھی وہی روح ہے۔ آج آپ خود اپنی روح کا قیاس کریں، جب آپ جوان تھے اور آج جو مثلاً سن میں زیادہ ہو گئے، کیا روح میں کوئی فرق پڑا ہے؟ روح وہی روح ہے، جتنی اللہ نے دی تھی وہی اللہ جب واپس کر لیتا ہے تو اس کا نام ہے موت، اور اللہ یہ واپس کرتا ہے اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے، جس فرشتے کا نام اللہ نے فرمایا ہے ملک الموت، کہ ملک الموت ہے جو تم سے آگے وہی روح واپس کر لے گا۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے اور بالکل اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے استفسار فرمایا، ہمارے بیان کرنے کے لیے ہی ہوگا، کہ تمہارا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ میں قابض الارواح ہوں، میں روحوں کو قابض کرتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اتنی مخلوق ہے اتنی وسعت ہے، کیا تم سب کی روح خود ہی قابض کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں خود ہی قابض کرتا ہوں، تمام کی ارواح سارے کی روحیں میں ہی قابض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیسے؟ فرمانے وہ عرض کرنے کہ حضور ساری دنیا میرے لیے ایک پیسے کے برابر ہے جو ہتھیلی پہ ہو، میرے نزدیک یہ وسعت نہیں ہے، جس کا جب وقت آ جاتا ہے سرخ بتی جل جاتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب ایک دفعہ سرخ جلے یا دس دفعہ، اب جو ہوائی جہاز میں گرتے ہیں یا سمندری جہاز میں جاتے ہیں یا کسی پہ توپ پڑتی ہے یا ایٹم بم پڑتا ہے، ہاں تو سب کے لیے میرے سامنے ایک آٹومیٹک سلسلہ جاری ہے، ہاں میرے سامنے ہے، بس میں اشارہ کرتا ہوں، اب کیسے وہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے، بس اس کی تو جدا ہو جا۔ تو یہ سارا عالم میرے سامنے ایسے ہے جیسا کہ ایک پاکستان کے لحاظ سے ٹیڈی پیسہ ہو کسی کے ہاتھ میں، لہذا میں خود ہی مسلط ہوں اور میں خود ہی قبض کرتا ہوں یہ پورے عالم کے لیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت امیر علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں فوراً جواب دے دیتے، امام علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بتلاؤ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے کہ جی پانچ۔ حضرت نے فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ پہلے سوچتے پھر جواب دیتے۔ کہنے کہ جی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنی واضح ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، لہذا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو بہرحال اب اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ملک الموت معین کیا ہوا ہے اور وہ آ کے یہ روح قابض کرے گا، اور ہر ایک کے ارواح کا ایک وقت معین ہے، نہ ایک منٹ آگے جائے گا نہ ایک منٹ پیچھے جائے گا۔ اسے آپ عزرائیل علیہ السلام سے تعبیر کریں تو ہو سکتا ہے، ملک الموت سے تعبیر کریں تو ہو سکتا ہے، اور اگر آپ قابض الارواح کہیں تو ہو سکتا ہے۔ اس سے ڈرا نہ کریں، یہ ہمارا پیر بھائی ہے، یہ پنجابی لوگ سمجھیں گے، پیر بھائی کہتے ہیں جب ایک پیر کے دو ماننے والے ہوں نا، तो उसे पीर भाई कहा जाता है, या जिसे हमारी पाकिस्तानी इस्तेलाम में पेटी भाई कहते हैं। पेटी भाई नहीं है जिनके यहाँ एक पुलिस वाले के भी पेटी लगी हुई है, दूसरे के भी पेटी लगी हुई है, तो कहता है ये मेरा पेटी भाई है। ये हमारा इजराइल अलैहिस्सलाम पीर भाई है, क्योंकि इसका मौला भी वही है जो हमारा मौला है। ये सख्ती करने वाला नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे मोहब्बत और प्यार करने की जरूरत है। और मौत से घबराया भी ना करें, मरना तो जरूरी है, इस वास्ते कि हमारे इख्तियार में तो है नहीं, और जो चीज इख्तियारी ना हो उससे इंसान डरे उसे अहमक कहते हैं। अब आसमान से हम डरते रहे हर रोज, हाँ मिसलन मरीख से हम डरते रहे, कुरे माह से हम डरते रहे, हमारे इख्तियार में नहीं है ताकि हम उसे डरें। डरने वाली भी चीज नहीं है, मौत बड़ी प्यारी चीज है। मैंने एक जगह तशबीह दी थी जाहिरन, हाँ दुबई में यहां कहा, मैंने कहा था मौत बहुत उम्दा चीज है, क्योंकि मौत के जरिए से ही हमें वसल मासूम होता है। हमें दीदार मासूम किसके जरिए से होगा? आप रोज नारे लगते हैं, लगाते हैं या अली, आपने देखा है या अली को? आपका शौक है ना मौला से मिलने का, चाहते हैं ना कि अपने मौला से मिलें। इस दुनिया में तो आप मिल नहीं सकते, कैसे मिलेंगे? मौत आएगी, दीदार होगा, वो चीज जो जरिया हो महबूब तक पहुंचने का, उससे प्यार करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। ये घबराने की चीज नहीं है, ये घबराने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत करने की चीज है, ये प्यार करने की चीज है। माफ फरमाइए, मैं अपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाइयों से कहूंगा, उस दिन भी मैं ये मिसाल देहन में आ जाती है समझाने के लिए, तो मैंने मिसाल दे दी थी आपको और आपके रिश्तेदारों को, जब आप टेलीफोन करते हैं, खत लिखते हैं, मैं फुलाई फ्लाइट से आ रहा हूं, फुला हवाई जहाज से आ रहा हूं, तो कितना इंतजार होता है आपके रिश्तेदारों का हवाई जहाज का, दिल यही चाहता है 5-10 मिनट पहले ही आ जाए। वो वहां इंतजार कर रहे हैं क्यों? क्या इस लूहे से मोहब्बत करते हैं? इस इंजन से मोहब्बत है उन्हें? इनके परों से मोहब्बत है? और जिस दिन आपने सवार होना हो और एयरपोर्ट पे जाए ना, तो आप भी यही चाहते हैं कि आज 15-20 मिनट पहले ही चल पड़े ये हवाई जहाज। हाँ, ये हवाई जहाज क्या आपको इसके ढांचे से मोहब्बत है? ना, ये वसीला है, ये पहुंचाने वाला है। कौन किसको? एक आदमी को, अपने महबूब, अपने रिश्तेदारों तक। जब रिश्तेदारों तक पहुंचाने वाले हवाई जहाज से भी इंसान मोहब्बत करता है, उसकी भी इंतजार करता है, उस गाड़ी वो अच्छी लगती है जिस गाड़ी में दोस्त आ रहे हूं, वो गाड़ी अच्छी लगती है जिसमें अहबाब आ रहे हूं, जब वसीला है एक चीज पहुंचाने का, तो वो मौत हमें वसीला है, हमें अइमा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने का वसीला है। ये हमारे लिए दीदार का मूजिब होगा। हर वक्त अली का अली करने वालों, अली को तब ही देख सकोगे जब मरोगे, तो फिर मौत तो अच्छी होनी चाहिए ना, मौत से घबराना नहीं चाहिए। घबराता कौन है? जनाब अबा हजरत गफ्फारी से पूछा गया कि हम मौत से बड़ा डरते हैं, और वाकई में यह है कि हर एक डरता है। अब आप भी डरे बैठे हैं, आने वाली नहीं है, अब मैं आपको बतलाऊं, आपको भी खौफ हो गया है कि मौत पता नहीं अभी ना आ जाए, आएगी अपने वक्त पे। लेकिन हर आदमी मौत से क्या है? डरता है। जनाब अबा हजरत गफ्फारी से पूछा गया कि मौत से बड़ा डरते हैं, हजरत अबा हजरत गफ्फारी ने फरमाया, कभी अपने घर जाने के वक्त भी डरते हो? अब आप जहां रहते हैं, अब आपका यही घर है, आप कमरे में जाएं कभी डरते हो? हत्ता रात अंधेरी भी हो डरते हो, तारीख भी हो डरते हो? नहीं डरते, क्योंकि पता है कहां पर बेड पड़ा हुआ है, कहां पानी है, कहां जरूरियात हैं। चूंकि घर की तमाम जरूरियात तुमने मुहैया कर रखी हैं, वहां जाने के वक्त तुम्हें कोई खौफ नहीं होता, लिहाजा नहीं डरते हो। जिन्होंने आखिरत के घर की जरूरियात यहां मुहैया कर रखी हैं, वो आखिरत में जाने से नहीं डरते। डरते तो वो हैं जिन्हें पता नहीं है कि वहां क्या बनेगा, वहां की जरूरियात क्या है, वहां एयर कंडीशन कैसा होगा। वहां भी है, وہاں بجلی کیسی ہوگی، روشنی کی ضرورت ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی غذا ہے، تو یہ کیسی ہوگی؟ جس نے مہیا کر رکھی ہے وہ نہیں ڈرتا، یہ ساری چیزیں وہاں کی ہم نے یہاں بنانی ہے۔ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ قبر تاریخ ہوگی، جو ہر روز قرآن پڑھتا ہے اس کی قبر اس دنیا سے بھی زیادہ روشن ہوگی، اتنی روشن ہوگی کہ ایک جوان کی شکل میں قرآن آئے گا سامنے انسان کے، اور اتنا نور اس سے تشاشو کرے گا کہ یہ حیران ہو جائے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہی قرآن ہوں جو ہر روز پڑھتا تھا۔ تو نماز آئے گی، روزے آئیں گے، یہ سارے اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں بھی ہے پیغمبر علیہ السلام جب معراج پہ گئے، دیکھا فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہاں کاروبار میں قصر بنا رہے ہیں اور وہ محل بنا رہے ہیں، جیسے یہاں کمپنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مزدور ہیں، شروع ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، کوئی مرواریت لا رہا ہے، کوئی چیز ہے، دیواریں بنے، کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بھائی کہ کام کرتے ہو پھر کبھی بیٹھ کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے جی جس کے قصر بن رہے ہیں، جن کے محل بن رہے ہیں، جب تک وہ مٹیریل بھیجتا ہے ہم بھی بناتے ہیں، اور جب وہ مٹیریل نہیں بھیجتا ہم بھی چپ کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صلوات پڑھتے ہیں ہوا میں اڑ گیا، پتہ نہیں ایک صلوات سے کتنے قصر بن جاتے ہیں، یہ تو وہاں جائیں گے پتہ چلے گا ہمیں۔ جب وہاں جائیں گے تو یہی نماز ہماری قصر ہے، روزہ ہمارا قصر ہے، مومن کا دل خوش کرنا قصر ہے، غیبت نہ کرنا قصر ہے، ہاں مومن کی خدمت کرنا قصر ہے، قضاء حاجت مومن قصر ہے، یہ سارے ساری جنت ہم نے بنانی ہے۔ وہاں تو پلین ہے، الاٹ کی ہوئی ہے، بالکل یوں ہی پڑی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود بنانی ہے۔ جنت اور جہنم اپنے اختیار میں ہے، شاید ممکن ہے کچھ آج رات میں اشارہ کروں، جہنم بھی ہم خود بناتے ہیں، جنت کے قصر بھی ہم خود بناتے ہیں۔ آتا نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا تھا بیٹا جب سوتی ہو تو ختم قرآن کر کے سویا کرو، اور تمام انبیاء کو خوش کر کے سویا کرو، تمام مومنین کو راضی کر کے سویا کرو، اور اپنے لیے یہ کام کر کے، یہ کافی ایک لمبی روایت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام پوچھتی ہیں بابا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رات کو ختم قرآن کر کے سوؤں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سورۃ توحید کو 3 دفعہ پڑھو تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، رات کے سونے کے وقت تاش کھیل کے نہ سویا کرو۔ لغویات میں کیونکہ تاش یہی ایک ایک پتا سانپ بنے گا، یہ بچھو بنیں گے، یہ ہمیں کیفیت کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ان کی کیفیت کو، یہی ہمارے لیے ڈنگ ماریں گے، یہی ہمارے لیے بچھو بنیں گے، یہی ہمارے لیے موجب عذاب بنیں گے۔ قرآن ختم کر کے اگر سوئیں گے ہاں تو 3 دفعہ توحید پڑھیں، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک سورہ توحید کے متعلق یہ ہے کہ ثلث سے قرآن کے برابر ہے، جب 3 دفعہ پڑھیں گے تو ختم قرآن ہوگا۔ اور اگر آپ تمام انبیاء پر درود پڑھ کے بھیجیں، پڑھیں اور سوئیں تو تمام انبیاء کو آپ نے خوشنود کر کے، اور اگر تمام مومنین کے لیے مغفرت کریں، اللہم اغفر للمومن والمومنات کہہ کے سوئیں، نہ آتا ہو اپنی عربی زبان میں، پنجابی تو آتی ہے، اردو تو آتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، کہ خدایا تمام مومنین کو بخش دے۔ میں نے آج ابھی تھوڑی دیر ہے ایک روایت دیکھ رہا تھا، یہ کتاب تھوڑا سا پمفلٹ پڑا ہوا تھا، پیغمبر علیہ السلام جب خیبر فتح کرنے جا رہے تھے نا تو لوگوں نے اللہ اکبر تکبیریں شروع کی اور بڑی زور زور سے تکبیریں کہہ رہے تھے، حضرت نے فرمایا کس کو پکار رہے ہو؟ وہ کوئی بہرا تو نہیں ہے؟ جس کو تم پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ غائب ہے، تمہارے ساتھ ہے اور سنتا ہے، ایسا تکبیر کرو، اتنی بلند تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا جو تیرا خالق ہے وہ پنجابی بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، وہ خالق زبان ہے. لہذا اپنی زبان میں انسان اگر نہیں آتی عربی اپنی زبان میں، اور اگر کر سکے تو پھر آتا ہے تین دفعہ یہ تسبیحات پڑھ کے سویا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو عرض یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہم نے خود بنانی ہے. ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اس واسطے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، وہاں کی ضروریات ہم نے مہیا نہیں کی، لہذا ڈرتے ہیں. اور جنہوں نے مہیا کی ہوئی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. جب پوچھا گیا خود جناب، آپ اگر یہ روایت دیکھیں تو ہے، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے میدان بیابان میں جاتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں یہ جملے آپ نے فرمایا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام سامنے آ گئے. عرض کرنے کے بابا یہ ذکر تو بڑا اچھا ہے، آپ نے اس وقت کیوں فرمایا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں اسی سواری پہ جا رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو میں نے ایک آواز سنی کہ ایک آواز آ رہی تھی قافلہ ہے جو موت کی طرف جا رہا ہے. میں بیدار ہوا تو میں نے یہ پڑھا. تو جناب علی اکبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا الاسنا علی الحق، کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اگر ہم حق پہ ہیں تو اذن لا نبالی بالموت، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ فرزند ہے علی کا، یہ حیدر کرار کا فرزند ہے، ہاں جس کا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ ابی طالب کے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اور چنانچہ اس نے کر کے دکھایا. یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ تھا بیابان کہنے میں، اور نہیں ہے. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں بعض روایت بلکہ اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ اول شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں، بنی ہاشم میں سے سب سے پہلا شہید من جو ہے نسل الخلیل حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں، کیونکہ دیکھا اس نے کہ میری نسبت باب سے تمام سے زیادہ قریبی ہے، لہذا سب سے پہلے اجازت مانگنے کے لیے آئے. اور میں نے عجیب روایت دیکھی ہے، حضرت سے جس نے بھی اجازت مانگی ہے حضرت نے اسے کچھ تھوڑا سا ٹالا ہے کہ نہ جاؤ ابھی دیر ہے، کیا جلدی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہاں امام سے یہ اجازت مانگتے ہیں، امام نے یہ نہیں فرمایا علی اکبر ابھی نہ جاؤ، بلکہ فوراً اجازت دیتے ہیں. فوراً آپ نے خود گھوڑے پہ سوار کیا ہے، خود امامے بندھوائے ہیں، خود تلوار بندھائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ بعض فلاسفہ سے یہ پوچھا گیا کہ انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز کیا ہوتی ہے، تو اس نے یہی کہا تھا کہ جب بیٹا عالم شباب میں آ جائے تو اتنا شیرین لگتا ہے کہ جس کی کوئی حد. اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے سخت چیز کیا ہے انسان پر، تو وہ بھی یہی کہا کہ جب جوان بیٹا مر جائے انسان کا. تو یہ بھی بڑی سخت چیز. یہی تو وجہ تھی کہ آپ دیکھیں نا امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں، قبلہ آپ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ ہم رو کے چلے جاتے ہیں نا، 35 سال رونا یہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام کا کام تھا. 35 سال معمولی نہیں ہے. پانی آتا ہے سامنے رو دیتے ہیں، کھانا آتا ہے رو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کیفا اشرب، کیسے پانی پیوں جبکہ ابن رسول اللہ پیاسے مارے گئے ہیں، میں کیسے کھانا کھاؤں جبکہ آل رسول بھوکا اور پیاسی. بازار میں جاتے ہیں تو رو دیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا غلام نے مولا کیا آپ کے، بلکہ میں نے بعض روایت میں دیکھا ہے کہ جناب زینب خاتون نے جناب جابر کو بلایا، کہا جابر ہمارا ایک سہارا باقی رہ گیا ہے اور وہ امام زین العابدین ہے، اور رو رو کے اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی ہمارے سر سے سایہ نہ اٹھ جائے. آپ جا کے سمجھائیں کہ اس رونے کو کم کر دے. جناب جاوید ہے حضرت تعظیم کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ اپنے اوپر رحم کریں, اپنے اس باقی آل و حیال پر رحم کریں. کہتے ہیں جابر میں کیسے رحم کیسے نہ رہوں جبکہ میں نے اپنے بابے کو بلا کفن دیکھا ہے, بلا دفن دیکھا. ایک غلام عرض کرتا ہے کہ مولا آپ کیوں اتنا روتے ہیں, اگر آپ کا رونا تھوڑا سا کم ہو جائے. اس نے دیکھا کہ مولا گیا ہے بیابان میں. میں کہا کرتا ہوں شیو رونے کے لیے بڑی مجلس کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ بیابان میں جائیں نا تو یاد کر لیں اس بیابان کو کہ جس بیابان میں آل رسول کا کافلہ لٹ گیا تھا, یا جس بیابان میں رات کے وقت ایسا کافلہ جا رہا تھا جن کا کوئی سرپرست موجود نہیں تھا. اور اگر انسان پانی کو دیکھ لے تو پانی سامنے آ جائے تو انسان کے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ عرض کرتا دیکھا ہے کہ مولا ایک پتھر پہ سجدہ کیے ہوئے اتنے روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو چکی تھی, پتھر پانی سے بھر چکا تھا. اس نے عرض کی مولا آپ رحم فرمائے تو جناب فرماتے ہیں کہ اے فلاں غلام کیا یعقوب علیہ السلام کو تو نے نہیں دیکھا جس کے 12 فرزند موجود تھے جناب یعقوب کے, یوسف مرا نہیں تھا. جناب یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ غائب ہے مرا نہیں ہے. فراق بیٹے جوان میں اتنا رویا یعقوب کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور کمر ٹیڑی ہو گئی تھی. وبیضت عیناہ من الحزن کہ حزن سے, اور میرے سامنے تو 18 یوسف خاک پہ پڑے ہوئے. جناب علی اکبر علیہ السلام جب چلے ہیں نا, میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے حضرت کو کوئی اور چیز نہیں سوچتی تھی, آپ سر پہ نگاہ کرتے تھے علی اکبر کے اور اپنی نگاہ کرتے کرتے پاؤں تک نگاہ کرتے تھے, اور پھر پاؤں سے نگاہ کرتے تھے تو سر کی طرف نگاہ کرتے تھے, اور فوراً پھر اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم کہ خدایا اب اس قوم کے گواہ رہنا قد برد الیہ غلام کہ ایک ایسا جوان جا رہا ہے جو تیرے پیغمبر کا شبیہ ہے, خلق میں خلق میں منطق میں کردار میں تیرے نبی کا. جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. جناب زینب خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی, جب علی اکبر گھرے ہیں نا تو کہا ہے کہ السلام علیکہ یا ابتا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام کہا. علی اکبر کے ذہن میں ایک چیز تھی, عزاداروں میں یہ جملے تاریخی اس لیے عرض کرتا ہوں صحیح رونے کی کوشش کرے. حضرت کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں نے بابے سے پانی مانگا اور بابا نے مجھے پانی نہیں دیا, اب باپ کے دل میں کیا ہوگا کہ بیٹے نے پانی مانگا اور میں نے پانی نہیں دیا. یہ حسرت دل میں نہ رہے. علی اکبر فوراً کہتے ہیں بابا آپ گھبرائیں نہیں, نانا پانی لے کے آ گیا ہے میرے پاس, نانا پانی لے آیا ہے. اور جب حضرت زمین پر گرے ہیں تو تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا چھا گیا تھا, ایک دھواں تھا جو تاری تھا, کبھی آپ ادھر جاتے تھے کبھی آپ کبھی ادھر جاتے تھے. جناب زینب خاتون نے دیکھا کہ اگر باپ اس حالت میں جاتا ہے تو مر جائے گا, فوراً خیمے سے باہر نکلتی ہے. ابھی امام نہیں پہنچے تھے علی اکبر کی لاش پہ کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے. امام علیہ السلام نے جب بہن کو دیکھا تو غیرت برداشت نہ کر سکی, آواز گھر پہ دی, کہا کہ بہن تم کیوں نکلی ہو باہر میرے ہوتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ آؤ چلو, اور پھر بنی ہاشم کو کہتے ہیں احملوا اخاکم کہ تم علی اکبر کی لاش لے جاؤ, میں زینب کو لے کے جا رہا ہوں. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد, يا علي بحق علي, يا فاطر بحق فاطمه, يا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ وآلہ السلام. خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, ان کی حفاظت دین کا واسطہ, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اور اس مجلس کا ہدیہ ہم تیری اولاد کی طرف کر رہے ہیں، یہ اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ خدایا جو حاضرین مجلس ہیں، جو ان کے حوائج شریعہ ہیں، انہیں پورا فرما۔ خدایا بانی مسجد، جس نے مسجد مومنین کے لیے عبادت گاہ فرمائی ہے، اگر زندہ ہے تو انہیں توفیق عنایت فرما، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے نام اعمال میں بھی اس مجلس کا ثواب ثبت فرما۔ خدایا